السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معذرت، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دو جمعوں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اور موضوع اصل میں یہ ہے کہ ایک بہت ہی عظیم سودا ہے کہ جو کہ جس کا تذکرہ ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ سودا ہوا اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اہل ایمان کے درمیان. آیت نمبر 111 میں اس سودے کا ذکر ہمارے سامنے آیا کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان سے دو چیزیں خرید لی ہیں، لے لی ہیں جنت کے عوض. یہ دو چیزیں مال اور جان ہیں. اصل میں الفاظ آئے تھے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خرید لی ان کی جان اور ان کے مال جنت کے عوض. تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ذہن کو تازہ کرنے کے لیے یہ بات میں آپ کے سامنے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اصل میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ دو چیزیں کہ جو کہ اللہ نے ہم سے خریدی ہیں، یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں. یہ جان اور مال اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، اور وہی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں تم مجھے واپس کرو، میری راہ میں لگاؤ. تو یہ کہ جنت جیسی عظیم اور بیش قیمت شے ہے کہ جو کہ میں تمہیں اس کے اجر میں دوں گا. یہاں جو سودا ہے اس میں پروڈیوسر بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ان دو چیزوں کو دینے والا یا اس کا بنانے والا اللہ ہے، اور جو بائر ہے، خریدار ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو کہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں میری عطا کردہ ہیں، تو میرے راہ میں لگاؤ، تو یہ کہ میں تمہیں جنت جیسی عظیم شے عطا فرماؤں گا. یہ آیت نمبر 111 میں اس سودے کا ذکر آیا، اور پھر یہ کہ اس سودے کی جو عملی ایک مظہر ہے وہ بھی ہم نے سمجھا کہ اہل ایمان اس سودے پر عمل کرتے ہوئے وہ اس اسٹیج پر بھی پہنچتے ہیں کہ اگر نظام باطل اللہ کے اس عادلانہ نظام کو کہ جو کہ عطا کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو، اگر وہ اس کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو پھر یہ کہ اس سے جنگ بھی کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ الفاظ آئے کہ وہ جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. یقتلون ویقتلون، وہ پھر قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہوتے بھی ہیں. لہٰذا یہ کہ یہ اہل ایمان کی کیفیت ہے کہ وہ اس سودے پر عمل کرتے ہوئے اپنی محبوب ترین شے یعنی جان بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے. تو یہ پہلی آیت میں ہمارے سامنے یہ بات آئی، اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ کیونکہ یہ سودا اصل میں نقد کا نہیں ہے بلکہ ادھار کا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی جان اور مال کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں پھر یہ جنت جیسی عظیم نعمت ہے کہ جو کہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ شیطان یہاں پر حملہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ سودا نقد کا نہیں ہے بلکہ ادھار کا ہے، پتہ نہیں تم جان اور مال قربان کر دو اور جنت تمہیں نہ ملے. تو اس اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ نے تاکیدی انداز میں ہمارے سامنے اس آیت میں یہ بات رکھی کہ یہ اصل میں اللہ کا جو ہے وہ وعدہ ہے، کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے، اور ایک ایسا وعدہ ہے کہ جس کا ذکر تورات میں بھی اللہ نے کیا، انجیل میں بھی کیا، اور اس قرآن میں تو یہ وعدہ ہے ہی ہے کہ جو کہ تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور اس اعتبار سے پھر میں نے تورات اور انجیل سے کچھ کوٹیشنز آپ کے سامنے جو ہے وہ سنائی تھی کہ جس میں اس وعدے کا کی طرف جو ہے وہ اشارہ وہاں پر بھی ہمیں مل جاتا ہے. پھر آیت نمبر 112 کا ہم نے مطالعہ شروع کیا کہ جو کہ ابھی اس کا تسلسل ہے چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو یہ معاہدہ ہے اللہ اور اہل ایمان کے درمیان، اب ان معاہدوں اس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو صفات درکار ہیں اہل ایمان کے اندر، ان صفات کا ذکر ہے کہ جو کہ اس اگلی آیت میں، آیت نمبر 112 میں سورہ توبہ کی، اس کا بیان چل رہا ہے. اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ 9 صفات ہیں کل، کہ جس میں سے جو یہ صفات ہیں ان کا اصل میں تعلق ہے دینی فرائض کے تصور سے. دیکھیے ہمارے جو دینی فرائض ہیں کہ جو کہ قرآن اور اللہ تعالی ہم پر ایک بندہ مومن پر عائد کرتا ہے، وہ تین ہیں اصل میں. ایک ہے نمبر ایک، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرنا، کہ جس کے لیے جامع لفظ وہ عبادت ہم نے سمجھا. پھر دوسری جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اسی بندگی کی دعوت جو ہے وہ دوسروں کو بھی دینا. یہ اس کے لیے اصطلاحات قرآن حکیم میں دعوت، تبلیغ، شہادت الناس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے آتی ہیں. اسی طرح سے ایک تیسری ذمہ داری ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی اس بندگی کا جو بھی نظام ہے وہ اللہ کی زمین پر، کہ جس کا مالک اللہ ہے، اس زمین پر نافذ کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ اصل میں تیسری ذمہ داری ہے کہ جس کے لیے عنوان جامع آتا ہے قرآن حکیم میں اقامت دین کا، اسٹیبلشمنٹ آف دین. تو یہ تین ذمہ داریاں ہیں، اور یہ جو 9 صفات ہیں انہی تین ذمہ داریوں سے متعلق ہیں. پہلی ذمہ داری اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اس کے حوالے سے کل 6 صفات یہاں پر آ رہی ہیں کہ جس کا مطالعہ کر رہے ہیں. پھر جو دوسری ذمہ داری ہے دعوت دین، دوسروں کو دعوت دینا اسی بندگی کی، اس کے حوالے سے 2 صفات کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. اور تیسری ذمہ داری اقامت دین کی، اس کے حوالے سے 1 صفت ہے کہ جو کہ یہاں اہل ایمان کی بیان ہو رہی ہیں. فی الحال اس طرح سے یہ 6+3+1 یہ کل 9 صفات ہو گئی ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں. انفرادی زندگی سے متعلق 6 جو صفات ہیں ان میں سے پچھلی دفعہ ہم نے 3 صفات کا مطالعہ کیا جو کہ اہل ایمان کے اندر ہونی چاہیے، کہ جو کہ اس سودے کو پورا کرنے والے ہیں. پہلی صفت آئی تھی التائبون، وہ اہل ایمان کہ جو کہ خوب توبہ کرنے والے ہیں. تفصیل ہم نے سمجھی تھی کہ یہ گناہ انسان سے ہوتا ہے، ہر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن یہ کہ گناہ ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ یہ کہ اصل عجیب بات یہ ہوگی کہ ایک انسان گناہ میں ملوث رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات سمجھی تھی ہم نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلو بنی آدم خطاؤن و خیر خطائین تبابون، ہر انسان خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو کہ فوراً کیا کر لے، توبہ کر لے اللہ کے حضور، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. تو یہ اصل میں ہے کہ اہل ایمان وہ خوب توبہ کرنے والے ہیں، خوب پلٹنے والے ہیں اللہ کے راستے پر. پھر اس کے بعد دوسری صفت آئی العابدون، وہ بہت عبادت کرنے والے ہیں. اور یہ بات ہم نے سمجھی کہ یہ عبادت ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے. آج بدقسمتی سے کہ جتنا ہم قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے دور ہوئے، تو یہ کہ یہ اصطلاحات ہم نے محدود کر دی بالکل. عبادت کو ایک کا جو ایک محدود تصور آج ہمارے معاشرے میں وہ صرف یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 4 چیزیں ہیں جنہیں ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں، ان تک ہم نے عبادت کو محدود کر دیا. لیکن یہ کہ عبادت کو ہم نے سمجھا تفصیل سے کہ یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکات تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو اب سے یہ لفظ نکلا ہے کہ جس کے معنی غلامی کے ہوتے ہیں. غلامی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو کہ دین اسلام ہمیں دیتا ہے کہ تمہیں 24 گھنٹے اللہ کی غلامی کرنی ہے اس کی محبت کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ تم صرف 5 وقت آ کے نماز پڑھنے میں تو اللہ کو یاد رکھو، اور جیسے ہی باہر نکلو تو یہ کہ اللہ کی یاد بالکل تمہارے ذہن سے اور تمہارے دل و دماغ سے نکل جائے، اور یہ کہ تم ٹیڑھی ڈنڈی سے جو وہ ٹولو اور ملاوٹ کرو اور جو ہے اپنا کاروبار اس میں جو ہے وہ تم خیانت کرو، نہیں. تو یہ اصل میں ہے عبادت کا کانسیپٹ کہ پوری زندگی پر یہ عبادت محیط ہے غلامی محبت کے ساتھ. یہ اصل میں ڈیمانڈ ہم سے ہے، اور یہی صفت ہے کہ جو کہ ان اہل ایمان کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو کہ اللہ سے یہ سودا کریں کہ جس کا ذکر جو ہے وہ پچھلی آیت میں آیا تھا. پھر اس کے بعد تیسری صفت آئی الحامدون، وہ اہل ایمان کے جو کہ خوب حمد و ثنا کرنے والے. یہ ہم نے سمجھا کہ یہ حمد کا لفظ بڑا جامع ہے، اس میں ثنا کا پہلو بھی ہے، تعریف کا پہلو بھی ہے، اور احسان مندی کا پہلو بھی ہے. یعنی یہ کہ ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو بھی اس کے سامنے ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہ اس کی کیئر کرنے والا ہے اور اس کی تکالیف کو دور کرنے والا ہے، تو اس کی زبان سے شکر کے الفاظ تو نکلتے نکلتے ہیں، لیکن اندر ایک احسان مندی کے جذبات بھی ابھرتے کہ میں بھی اس بندے کے ساتھ کچھ نیک جب وہ کام کروں یا اس کے بھی میں کام آؤں. لہٰذا یہ کہ سب سے بڑھ کر شکر گزاری کا جو معاملہ ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا وہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پوری جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں جو کہ آج انسان جب وہ اس کو استعمال کر رہا ہے یہ عطا کردہ کس کی ہیں. اصل شکر کے لائق جب وہ کون سی ہستی ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. لہٰذا یہ کہ یہ ثنا اور شکر احسان مندی یہ اصل ہونی چاہیے اللہ کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد یہ جو انفرادی حیثیت میں جو عبادت کا ایک ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے تین صفات یہاں پر آ گئی. اب تین صفات ہیں کہ جو کہ مزید ہیں اور اس میں چوتھی صفت اصل میں آ رہی ہے بڑی اہم, اور وہ ہے السائحون, وہ اہل ایمان کے جو کہ اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں جان اور مال دے کر جنت حاصل کرنے کا. ان کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لذات دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہاں پر سائحون کا لفظ آیا, یہ سیاحت سے نکلا ہے. اس کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی زمین پر جو ہے وہ نکلتے ہیں, اپنے گھر بار کو جو ہے وہ چھوڑ کر سیاحت کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اگر تو اپنے گھر بار, اپنے بیوی بچے, اپنا بینک بیلنس بھی چھوڑنے کی نوبت آئے تو اس کو بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگاتے ہیں, اور یہ کہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. یہ ہجرت کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو کہ دین اسلام نے ہمیں دیا. تو لہٰذا اسی طرح سے اس سائحون کا ایک ترجمہ روزے دار بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو کہ روزہ رکھنے والے ہیں, اور روزے کی حالت میں بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی جو بھی لذات ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. 12-14 گھنٹے جو کہ ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, یا یہ کہ کوئی بھی نفلی روزے کے حوالے سے کھانا پینا ترک کر دیتا ہے, جو بھی جنسی ایک جذبہ ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے, جن سے تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا روزے کی حالت میں, تو اس میں بھی لذات دنیا سے کنارہ کشی ہوتی. لیکن یہ کہ اس کا ایک ترجمہ جیسے کہ ابھی بات آ رہی ہے وہ مفسرین نے کیا کہ اہل ایمان لذات دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں. لذات دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رہبانیت اختیار کرنے والے یا اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنے والے, نہیں, بلکہ یہ کہ لذات دنیا سے کنارہ کشی ان معنوں میں اصل میں کہ بندہ مومن کے سامنے اس دنیا کی جو بھی حقیقت ہے وہ واضح ہوتی کہ یہ دنیا عارضی ہے, جو اصل زندگی ہے پرماننٹ لائف ہے وہ کون سی ہے, وہ آخرت کی, اصل ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اور جب یہ دنیا عارضی ہے تو اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی کیا ہے, عارضی ہیں, ختم ہونے والی ہیں. کلو من علیہ فان, ہر چیز ہے کہ جو کہ فنا ہونے والی. تو لہٰذا یہ کہ ہمیشہ سے یہ دنیا میں بھی انسان کا ایک ایٹیٹیوڈ, یہ کردار وہ رہا ہے یا رہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی نظر ہمیشہ پائیداری پر ہوتی, عارضی چیزوں پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی, بلکہ اس کا فوکس جو ہے وہ پرماننٹ چیز پر ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں اصل میں, اور یہ صفت ایک بندہ مومن کے اندر ہوتی ہے کہ وہ لذات دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل ٹارگیٹ کیا ہے, وہ اخروی زندگی ہے, نہ کہ دنیا میں زندگی. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس دنیا کی جو بھی لذات ہیں اس میں انوالو ہو کر وہ اللہ کی یاد کو بھلا نہیں بیٹھتے, بلکہ یہ کہ اس دنیا کی حقیقت ان کے سامنے ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. یہ چمک دمک تو بہت ہے اس کے اندر, اٹریکشن بہت ہے, لیکن یہ کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. جس طرح اقبال جو ہے وہ کہتا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. یہ جھوٹے نگ جسے ہم آج آرٹیفیشل جولری کہتے ہیں, وہ سونا لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ سونا ہوتی نہیں, نظر سونا آ رہی ہوتی, چمک دمک ہوتی. تو یہ دنیا میں چمک دمک بہت ہے, یہ اٹریکٹ کرتی ہے انسان کو اپنے اندر اپنی طرف, لیکن یہ کہ ایک بندہ ہے مومن کا جہاں تک تعلق ہے, کیونکہ اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے, اس دنیا کی حقیقت اس کے سامنے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہ بات ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر ہیمر کی ہے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اور یہ وجہ ہے کہ پھر وہ سیرت و کردار والے لوگ سامنے آئے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہماگیر انقلاب جو وہ برپا کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مختلف انداز سے اللہ کے رسول نے اس دنیا کی حقیقت واضح فرمائی. وہ احادیث ہم پڑھتے بھی ہیں اس قرآن سرکل سے, جمعوں کے خطبوں میں کئی دفعہ ہمارے سامنے آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک تو وہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. لیکن یہاں کافر مزے کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اسی طرح سے ایک موقع پر یہ دنیوی زندگی اور جو بھی اخروی زندگی ہے اس کا کمپیریزن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک سمندر میں اگر تم انگلی ڈالو اور یہ کہ نکالو تو جو تری تمہاری انگلی پر لگی ہے تو یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ دنیاوی زندگی. اور وہ ٹھاٹے مارتا وہ سمندر وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی. اینی کمپیریزن؟ نو کمپیریزن. تو یہ کہ اصل میں یہ دنیاوی اور اخروی زندگی کا ایک موازنہ اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا. پھر یہ کہ ایک موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ جب وہ جا رہے ہیں رضوان اللہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اور جب وہ دیکھا کہ ایک کچرے پر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ ہے کہ جو کہ پڑا ہوا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مرے ہوئے بچے کو, بکری کے بچے کو کون خریدے گا تم میں سے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو جواب تھا وہ وہی ہے کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا. انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول اس کو کون خریدے گا, یہ تو ایک مرا ہوا بچہ ہے کہ جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا, کان جو وہ کٹے ہوئے تھے, تو لہٰذا یہ کہ اس کو کون خریدے گا اللہ کے رسول, اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہ لے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح سے اس بکری کے بچے کی حیثیت تمہاری نگاہوں میں کمتر ہے, اس سے کہیں زیادہ کمتر اور حقیر ہے یہ اصل میں اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کی زندگی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ اصل میں ہے. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے, تمہیں برتنا ہے اس دنیا کو, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے. تمہارا اصل ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے. دنیا میں تم اتنے انوالو نہ ہو جاؤ, ڈوب نہ جانا کہ پھر یہاں سے تمہیں تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر مشکل. اب یہ اصل میں ہے قرآن حکیم میں نقشہ کھینچا جاتا ہے برے لوگوں کا, نافرمان لوگوں کا, کہ کس طرح سے ان کی روح قبض کی جاتی ہے. جس طرح سے کانٹوں پر جو ہے وہ ململ کا دوپٹہ ڈال کے اس کو گھسیٹا جائے, تو یہ کیفیت جو ہے وہ ایک نافرمان شخص کی موت کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے, آسانی فرمائے. تو بہرحال یہ کہ یہ اصل میں ہے السائحون, وہ اہل ایمان کے جو کہ اللہ سے سودا کر چکے ہیں جان اور مال دے کر جنت حاصل کرنے کا, ان کی انفرادی حیثیت میں یہ چوتھی ذمہ داری, چوتھی صفت وہ یہ ہے کہ وہ لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد پانچویں صفت آ رہی ہے, وہ ہے الراکعون, وہ رکوع کرنے والے ہیں, بہت جھکنے والے ہیں. رکوع کے اصل مقصد جو بھی مطلب ہے وہ جھکنا ہے. اصل میں ایک نماز کی کیفیت میں ہم رکوع کرتے ہیں, اس میں بھی ایک جھکاؤ ہوتا ہے. اب یہ جو جھکاؤ یا جو بھی رکوع ہے یہ اصل میں صرف نماز کی حد تک مطلوب نہیں ہے بندہ مومن سے, بلکہ اصل میں پوری زندگی میں ایک جھکاؤ ہے کہ جو کہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک بندہ مومن سے. یعنی یہ کہ جب جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ وہ رکوع کرنے والا ہو, جھکنے والا ہو, اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا ہو حوالے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم پر. تو یہ اصل میں ہے رکوع کرنے والے, یعنی پوری زندگی میں اللہ کے احکامات پر ان کا جھکاؤ ہوتا ہے, اور یہ کہ وہ اس کو خوشی کے ساتھ ان احکامات کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صفت بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے. پھر اس کے بعد جو چھٹی صفت ہے انفرادی حیثیت میں جو بھی ایک ذمہ داری ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرنا, اس میں اب آخری صفت آ رہی ہے چھ صفات میں سے, اور وہ ہے الساجدون, وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور دیکھیے سجدے کی حالت میں ایک انسان اپنی اعلیٰ شے یہ پیشانی وہ لگا دیتا ہے زمین پر, ٹکا دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ اپنی انا کو فنا کر کے اپنی پیشانی جو ہے وہ ٹکاتا ہے کہ یہ کہ وہ بے بس ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر وہ اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا, وہ فقیر ہے اللہ کے سامنے, اللہ جب وہ غنی ہے. لہٰذا یہ کہ یہ سجدہ کے جو کہ ہم نماز کی حالت میں جب وہ کرتے ہیں, یہی سجدہ اصل میں مطلوب ہے پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کے سامنے. اب یہ کہ یہ ہماری بدقسمتی اصل میں کہ ہم نے قرآن اور سنت سے دوری اختیار کی اور اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے دین اسلام کے احکامات پر اپنی پیشانی جو ہے وہ ٹیکنے کے بجائے ہم نے دوسری طاقتوں پر یا دوسری طاقتوں کے سامنے جو ہے وہ سجدے کرنے شروع کر دیں. اور یہ آپ کے علم میں ہے اس ماحول جو بھی جس میں ہم جو ہے وہ گزار رہے ہیں, خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان سو کالڈ, اس میں تو کیسے کیسے سجدے ہیں کہ جو کہ ہم نے کیے. خاص طور پر یہ باتیں اسی جمعے کی محافل میں آپ کے سامنے رکھی کہ 9/11 کے بعد سجدہ سہو پہ سجدہ سہو ہے کہ جو کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے, کس طرح سے اپنی جو بھی ایک کیفیت کو بچانے کے لیے, اپنی جان کو بچانے کے لیے کس طرح سے اپنے بھائیوں کی خون کی ہولیاں ہم نے کھلائیں, ہم نے اپنے ہوائی اڈے ہے کہ جو کہ ان کو فراہم کیے, اپنے انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئر کی, سجدے پہ سجدے کی. اور ان سجدوں کا نتیجہ کیا نکلا یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جس پالیسی کا ہم جو ہے وہ شکار ہوئے تھے یا ان کا ساتھ ہم نے دیا تھا, فرنٹ لائن اتحادی بنے تھے, آج وہی جو بھی ایک رخ ہے ہماری طرف ہے ان کی توپوں کا, اور یہ کہ بالکل تیزی کے ساتھ وہ ہمارے اس پاکستان کے جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا, ایک بہت بڑی امانت اللہ تعالیٰ کی, وہ اپنے قدم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جما رہے ہیں. بلیک بارڈر کا معاملہ ہو, بدنام زمانہ جو بھی تنظیم ہے, کس طرح سے وہ اپنے قدم یہاں جما چکی ہے. اسلام آباد میں حامد میر نے کہا کہ دوسرا پینٹاگون ہے کہ جو کہ بن رہا ہے, اتنی بڑی زمین جو ہے وہ حاصل کی گئی, کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں. بلیک بارڈر کی بالکل جو ہے وہ شواہد مل چکے ہیں, سب جو ہے وہ چیخ رہے ہیں, لیکن وزیر داخلہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں خارجہ کہ کوئی جو ہے وہ بلیک بارڈر کا تصور نہیں, سجدے پہ سجدے ہو رہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا, 9/11 کے بعد سے اب تک ان سجدوں کی وجہ سے وہ عزت ہے کہ جو کہ انہوں نے دی ہے, مسلسل دے رہے. فوراً بعد 9/11 کے ان سجدوں کے بعد آپ کو یاد ہوگا واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے ایک تصویر جو ہے وہ شائع کی, پاکستان کو کتا بنا کے دکھایا. یہ تصویر تو آپ کو یاد ہوگی نا, واشنگٹن پوسٹ ان کا جو بھی رسالہ, کتا بنا کر دکھایا. ابو فراز کو جو ہے وہ حوالے کیا جا رہا ہے امریکہ کے, کتا پاکستان ہے, ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ سہا. اب پھر یہ کہ سارا رخ ہمارا جو ہے وہ شمالی علاقوں کی طرف جو ہے وہ ہو گیا, فوج کو عوام کے ساتھ بڑھا کر اصل میں ان کا مقصد یہی ہے, یہ بھارت اور امریکہ چاہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ یہ اٹامک جو دانت ہے پاکستان کے, جو کہ بہت بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے, بھارت کے لیے, اس کو توڑے جائے. اور یہ کہ کسی بہانے سے وہ اندر جو وہ آئے اور یہ کہ پورے پاکستان جو ہے وہ غلام بنائے, یہ سارے جو بھی ان کے ارادے ہیں وہ سب سے کھل کے سامنے. اسی طرح سے اب جو یہ ہوائی اڈوں پر جو اسکریننگ کا معاملہ ہے, بالکل برہنا کر کے جو بھی ممالک کے نام لیے گئے اس پر ٹاپ پر جو ہے وہ پاکستان کا بھی معاملہ ہے کہ سب کی جو وہ تلاشی ہوگی, برہنا تلاشی ہوگی بالکل, اس پر بھی ہم نے جو ہے وہ سجدہ کیا. تو یہ اصل میں کہ جو کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے جب ایک انسان اپنے معبود بہت سارے بنا لے, ایک معبود کو چھوڑ کر بہت سارے سجدے جو ہے وہ کرنے لگے, تو انہی مشکلات میں وہ گرتا ہے. جب ہی تو شاعر نے کہا نا بڑے پیارے الفاظ کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر ہم ایک سجدہ قبول کرتے اللہ کے سامنے اور اسی پر بھروسہ کرتے تو یہ اتنے سجدے کرنے کی اور اتنی ذلت اٹھانے کی ہمیں جو وہ نوبت نہ آتی. لیکن یہ کہ ہم نے جو ہے وہ 100 سالہ زندگی پسند کی ہے گیدڑ کی, ایک دن کی زندگی پر شیر کی, اور اس کا نتیجہ ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ وہ صفت ہے کہ جو کہ ایک بندہ مومن کے اندر مطلوب ہے انفرادی حیثیت میں, کہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں ایک ذات کو, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اب اس سے آگے بڑھ کر دو صفات ہیں کہ جو کہ دوسری ذمہ داری ایک بندہ مومن پر جو عائد ہوتی ہے, اور وہ ہے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری. یہ ذمہ داری ہے کیونکہ ختم نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا, سیلڈ ہو گیا معاملہ, اب کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آنے کا. لہٰذا اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے, امت مسلمہ کی ہے, کہ جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. امت اصل میں نام ہی افراد سے مل کر جو ہے وہ امت بنتی ہے نا. لہٰذا یہ کہ اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں, ہر لحاظ سے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام کرنا ہے. اب اس کے لیے دو صفات آ رہی ہیں یہاں پر. فرمایا العامرون بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں یا نیکی کا مشورہ دیتے ہیں, یہ دونوں تراجم یہاں پر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. یہ جو امر کا لفظ آتا ہے یہ دو معنوں میں آتا ہے, حکم دینا, اور حکم جب ہی دیا جائے گا کہ جب ایک انسان کے پاس کیا ہوگی, اتھارٹی ہوگی, طاقت ہوگی, جب ہی وہ حکم دے سکتا ہے. اسی طرح سے قرآن حکیم میں امر کا لفظ مشورے کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہو. اب لازمی بات ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو لہٰذا یہ کہ اب وہ کیا کہے گا کہ بھائی یہ نیک کام تم کرو, یہ نیک کام کرو گے تو اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوگی, یہ برا کام چھوڑو گے تو پھر تم یہ کہ آخرت میں کامیاب ہو سکو گے. یہ اصل میں دعوت ہے کہ جو کہ پھر دی جائے گی کہ جب طاقت جو ہے وہ نہ ہو ایک انسان کے پاس یا ایک امت کے پاس. تو لہٰذا یہ کہ العامرون بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, یہ معروف کا لفظ اصل میں آتا ہے ہر وہ شے کہ جس کا فطرت جو ہے وہ اقرار کرے، فطرت جو ہے وہ اس کو ڈینائی نہ کرے، انکار نہ کرے ہر وہ چیز. اور نیکی کیا ہے، نیکی اور بھلائی کے کام کیا ہے، اگر ایک جملے میں بیان کیے جائیں کہ ہر وہ کام کے جو کہ کیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھئی یہ کرنے کے کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے، یہ ڈوز ہیں اور یہ اصل میں نیکی کے کام ہیں سارے، ایک جملے میں اگر بات بیان کی جائے. سیرت کا ہم مطالعہ کریں، قرآن حکیم کا ہم مطالعہ کریں گے تو یہ معروف چیزیں وہ ہمارے سامنے رہیں گی، ورنہ یہ کہ پھر انسان جو ہے وہ ان سے دور ہوگا تو پھر یہ کہ غیر معروف چیزیں کہ جو کہ پھر اس کے دین کا حصہ بھی بنے گی، کہ جو کہ بن چکی ہیں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، بدعت کی صورت میں وہ غیر اسلامی رسومات یا غیر معروف چیزیں وہ ہمارے دین کا حصہ بن چکی ہیں اور ان کو ثواب سمجھ کر یہ کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ گناہ میں اضافہ جو ہے وہ انسان کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ صفت بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں نیکیوں کا پرچار کرنے والا بنا دے، ہمارے اس جسم سے یا اس جو بھی ہماری ایک حیثیت ہے اس سے ہم نیکیوں کو جو ہے وہ پھیلانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اصل میں ایک دوسری صفت ہے کہ جو کہ پارٹ اینڈ پارسل ہے امر بالمعروف سے، یعنی چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ ہے ون نہ ہونا ان المنکر، وہ برائی سے روکنے والے بھی ہیں. اصل دیکھیے ایک بہت بڑا چیز ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک نظریہ ڈیولپ کیے ہوئے ہے اور یہ پرچار بھی کیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی نیکیاں پھیلاتے رہو برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی. تو یہ خوشکن ایک جملہ تو ہے کہ جو کہ لگتا ہے دل کو بھی فوراً لگتا ہے کہ بھائی نیکیاں پھیلاؤ برائیاں خود بخود مٹیں گی، لیکن میں پیک پر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ انبیاء کرام سے بھی یہ کام نہیں ہو سکا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آپ لیں کہ وہ نیکیاں پھیلاتے رہو برائیاں خود بخود جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئیں اور یہ کہ انہوں نے جو ہے ریٹریٹ کر لیا ہو، نہیں ہوا ایسا، کسی نبی سے نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی وائز ہو سکتا ہے، کوئی در بھرا واقع کہنے والا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کیا ابو جہل نے آپ کی بات مان لی؟ ابو جہل کو کس کس طرح سے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ سمجھایا، دعائیں کی ہیں اس کے لیے کہ اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے دونوں میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے. فلاذا یہ کہ اس کے لیے تو دعائیں بھی کی لیکن اس نے بات نہیں مانی. فلاذا جس طرح سے پھر کہتے ہیں کہ دا راڈ از دا لاجک آف دا فول، یعنی جو لاتوں کے بوتے وہ باتوں سے نہیں مانتے، فلاذا پھر یہ کہ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے تلوار ہے کہ جو کہ اٹھائی ہے. تو یہ جو نہیں ان منکر ہے برائی سے روکنا، اس کے لیے پھر آخری یہ مرحلہ ہوتا ہے. پہلا مرحلہ تو وہی ہے کہ جو کہ سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی نظام باطل ہے اس کو دعوت سے سمجھایا جائے گا، دو طریقوں سے، قول کے ذریعے سے بھی اور اپنے ذاتی کردار کے ذریعے سے. آپ نے دعوت بھی دی، ابو جہل کو حق ادا کیا، اپنا ذاتی کردار بھی اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو بھی کمپینین تھے، آپ کے ساتھی تھے صحابہ کرام، انہوں نے بھی اپنے ذاتی کردار سے لوہا منوایا، حجت تمام کی ہے نظام باطل پر، ابو جہل ان کمپنی پر، لیکن یہ کہ وہ نہیں مانا. تو لہٰذا یہ کہ پھر وہ آخری درجہ ہے کہ جو کہ پھر شروع ہوتا ہے سن 2 ہجری سے سن 9 ہجری تک، وہ طویل جنگیں ہیں کہ جو کہ ایک سال کے بعد دوسری جنگ ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ اصل میں ہے کہ جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی کسی عام رائٹر کا کلام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی شے جو ہے وہ لے لیں اور اپنی مرضی سے کوئی شے جو ہے وہ اس کو پسے پش جو ہے وہ ڈال دیں، نہیں، یہ دونوں کام ہے کہ جو کہ سائملٹینیسلی جو ہے وہ کرنے ہیں، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے جو ہے وہ روکنا بھی ہے. اور آپ کو یہ بات آپ کو بتاؤں کہ احادیث مبارکہ میں برائی سے روکنے کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ من را منکم منکرن فلیغیر بیدی، جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، نہیں ان منکر، ٹھیک ہے، یہاں پر فوکس اسی کو کیا گیا، جو کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے جو وہ روکے، یعنی اتنی قوت اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس برائی کو روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روک سکے، تو یہ کہ اس زبان سے برا کہے کہ یہ کام جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی ایسا ماحول ہے کہ اس میں یہ بھی ایک انسان نہیں کر پا رہا کہ اپنی زبان کو کھول نہیں پا رہا، تو فبی قلبی، تو اتنا تو اس کے اندر جو دل میں جو ہے وہ اس کو اس برائی کو برا جاننا چاہیے، کم از کم خون نچوڑ کر اس کے چہرے پر تو آنا چاہیے کہ یہ میرے پاس قوت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ اپنی زبان سے اس برائی کو برا کہوں یا اس کو روکوں، تو کم از چہرے سے اس کا اظہار تو ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں فذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ تم ایک برائی کو دل میں برا جانا. یہ کیوں کہا؟ یہ اصل میں غیرت ہے کہ جو کہ دلائی گئی ہمیں کہ دیکھو انسان تم دنیا میں تو یہ نہیں کرتے, تمہاری روش تو یہ ہوتی ہے کہ تم خوب سے خوبتر کی تلاش میں ہوتے ہو, کبھی کم پر استفا نہیں کرتے. اس دین کے معاملے میں اور اس نہیں عن المنکر کے معاملے میں تم صرف ایک کمزور درجے پر استفا کر کے بیٹھ گئے کہ دل میں برا جان رہے ہو. اتنی قوت پیدا کرو کہ زبان سے جو ہے برائی کو برا کہو, اتنی قوت پیدا کرو کہ ہاتھ سے اس برائی کو روک سکو, جس طرح سے اللہ کے رسول نے پھر وہ اجتماعیت جو وہ قائم کی ہے صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین, اور پھر یہ کہ وہ نظام باطل سے جو وہ ٹکرایا ہے, اور پھر یہ کہ وہ 360 بت ایسے ختم کیے کہ وہ آئندہ جو ہے وہ بن نہیں سکے. یہ اصل میں ہے کہ جو کہ سیرت سے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مثال دے کے صحابہ کرام کو کہ دیکھو یہ نہی عن المنکر کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ایک جہاز ہے اور اس کے اوپر کی منزل پر کچھ لوگ ہیں اور اس کے نیچے عرصے پر کچھ لوگ ہیں. اب جو نیچے والے لوگ ہیں وہ اوپر کی منزل پر جو ہے وہ ہر بار پانی لینے جاتے ہیں, پانی اوپر والوں کے پاس ہے. اب وہ نیچے والے محسوس کرتے ہیں کہ یہ روزانہ ہم ہر دفعہ پانی اوپر لے کے جاتے ہیں لینے جاتے ہیں, اور برا ان کو محسوس ہوا کہ ہم ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں, تو کیوں نہ اس کشتی کا ایک پٹھا جو ہے وہ نکال کر, تختہ نکال کر ہم نیچے سے سمندر سے پانی حاصل کر لیں. تو اللہ کے رسول یہ مثال دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو اس عمل سے نہیں روکیں گے تو وہ خود تو ڈوبیں گے, وہ ساتھ ساتھ انہیں بھی جب وہ لے ڈوبیں گے. تو لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے نہیں عن المنکر کی اہمیت, کے برائی سے روکنا کیوں ہے کہ تاکہ یہ اللہ کی زمین وہ برائی سے پاک بھی ہو جائے اور اپنی بچاؤ بھی جو ہے وہ ہو جائے. اپنے بچاؤ کے لیے بھی نہیں عن المنکر بہت ضروری ہے. میں اپنے طور پر اپنے ذاتی ادوار سے تو میں جو ہے وہ بالکل پاک ہو گیا, کوئی گناہ میں ملوث نہیں, لیکن میں باہر تو نکل رہا ہوں. میں یہ نظام باطل ہے کہ جو کہ مختلف طریقوں سے بے حیائی فحاشی ان کے ذریعے سے یہ مجھے چاہ رہا ہے کہ میرے اندر سے وہ حیا جو ہے وہ نکلے. اتنے بڑے بڑے بل بورڈز ہیں اس پر جو ہے وہ بے حیا پر مبنی تصویریں کہ جو کہ لگائی ہوئی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی ہر گھر میں جو ہے وہ آج داخل کی جا رہی. لہٰذا یہ باطل نظام جب تک یہاں سے نہیں چلے گا اور اس کے لیے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں ہوگی تو یہ انفرادی حیثیت میں بھی انسان وہ بچ نہیں سکتا برائی سے. لہٰذا اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے نہیں عن المنکر جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آخری صفت آ رہی ہے کہ ول حافظون لحدود اللہ, وہ اللہ کے حدود کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے. دیکھیں اللہ کی حدود کیا ہے, یہ قرآن اینڈ سننا. قرآن میں جو بھی احکامات آ گئے, جو بھی شریعت اللہ تعالی نے دے دی, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال اور افعال ہیں, یہ کیا ہو گئے, یہ حدود ہو گئے اللہ تعالی کی. اب حدود سے کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دائرے کے اندر سے کوئی شے جو ہے وہ باہر نہیں جانے چاہیے. کوئی اسلام قبول کرنے والا ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ اس سے جو ہے وہ بالکل بغاوت کر دے, نہیں, باہر بھی کوئی نہیں شے جا سکتی. اور پھر کوئی غیر اسلامی یا غیر شرعی چیز وہ باہر سے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی. یہ شریعت کی وہ حدود ہے, حدود اللہ ہے, کہ جس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں, اہل ایمان ہیں, میں اور آپ, یہ ذمہ داری میری اور آپ کی. تو لہٰذا یہ کہ کوئی شے وہ اندر سے باہر بھی نہ جائے, اور کوئی شے غیر شرعی وہ باہر سے اندر بھی ان حدود میں داخل نہ ہونے پائے. یہ حفاظت کون کرے گا, یہ اہل ایمان کریں گے. اور یہی اصل میں ہے کہ جو کہ فریضہ آتا ہے اقامت دین کا, اسی حوالے سے یہ صفت یہاں پر آئی ہے, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, سورہ شورا کی آیت نمبر 13. دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کوئی دو رائے تمہارے درمیان نہیں ہونی چاہیے, کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دین کو قائم کرنا یہ تمہارا یونینیمس گول ہونا چاہیے, تمہارے سامنے ٹارگٹ ہونا چاہیے. دین کو قائم کرو, اگر تو دین قائم نہیں ہے, مغلوب ہے, قائم کرو. اگر دین قائم ہو گیا تو پھر اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ دین کو قائم رکھو. ایک دفعہ دین قائم ہو گیا تو اب اس کو رکھنے کی کوشش کرو, اس کی حفاظت جو تمہاری ذمہ داری. فرمایا وبشر المومنین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. یہ بشارت کس کی دی گئی ہے, اسی جنت کی کہ جس کا سودا اللہ تعالی سے اہل ایمان نے کیا دو چیزیں دے کر. سورہ توبہ کے آیت نمبر 111 میں ہم نے سمجھا کہ جان اور مال اللہ نے خرید لیے, ہم سے لے لیے ہیں, دیے ہوئے اسی کے تھے. اللہ نے کہا میری راہ میں لگاؤ, میں تمہیں جنت جو وہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سودا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس سودا کرنے والوں کی جو یہ نو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حامل بنا دے، ان صفات کا ہمیں حامل بنائے، اور یہ کہ اس کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سنت اللہ.